माशाल्लाह माशाल्लाह कहते से नजर नहीं लगती। मेरे शेख पुरवली रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जिस तारीफ करो तो माशाल्लाह कह के करो, फिर नजर नहीं लगेगी। अच्छा बैठो मुफ्ती अंजो साहब,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے حضرت والا شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام کلام معرفت محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے سنو طرز فریاد آہو فغا میں، سنو طرز فریاد آہو فغا میں۔ انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستاں میں، انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستاں میں، انا دل بھی ہے
انادل کے معنی بتائیے، انادل اور زاغ دونوں کے معنی بتائیے۔
انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا۔ حضرت والا دامت برکات
کہیے پھر۔
جی انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا۔ انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا۔ انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستاں میں، انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستاں میں، کرو منتخب صحبت اس جہاں میں۔ انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستاں میں، کرو منتخب صحبت اس جگہ میں، اور ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو، ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو، گلوں کی یا خاروں کی اس گلستاں میں، گلوں کی یا خاروں کی اس گلستاں میں، ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو، گلوں کی یا خاروں کی اس گلستاں میں۔
توفیق الہی فضل الہی سے آ کر روزانہ حضرت والا کے اشعار کی تشریح پیش کرتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت والا گل یا گلستاں یا پھولوں یا بلبلوں کی جو داستانیں اور کہانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں اشعار میں پیش کرتے، یہ تو محض تمثیل اور مثال ہے ایک خاص حقیقت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ دنیاوی جو شعرا ہوتے ہیں اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ تو ان سب کہانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اہل اللہ اہل دل ہمارے حضرت والا حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب حضرت شاہ محمد احمد پرتاب گھڑی، یہ وہ حضرات تھے کہ جو باتیں کرتے اور اشعار کہتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ کا تعلق اللہ کی محبت سمجھاتے اور پیش کرتے تھے۔ حضرت والا دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بوستاں کے اندر بلبلیں بھی ہوتی ہیں اور کوا بھی ہوتا ہے، کوا تو گندگی کے اوپر جاتا اور مردے کے اوپر جاتا ہے، اور انادل اور بلبل یہ پھول کی دیوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے کھلے ہوئے جو پھول دنیا میں ہیں، یعنی اہل اللہ، رجال اللہ، اولیاء اللہ، تم بتاؤ تمہیں ان کی صحبتیں زیادہ پسند ہے یا وہ لوگ کہ جو خود مردہ ہیں اور مردوں کے اوپر مرتے ہیں اور ایک دن مر کے خود مردہ بنیں گے اور خاک کے اندر ملیں گے، ان کی صحبتیں زیادہ پسند ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر کوئی عطار اور خوشبو بیچنے والے کی صحبت میں رہتا ہو تو اگر وہ عطر خریدے بھی نہ اور پیسے بھی نہ دے، لیکن پھر بھی جب وہ قریب جائے گا تو اس کی مہک اور اس کی خوشبو ضرور اسے معطر کرے گی اور وہ وہاں جا کر اس خوشبو کو ضرور پالے گا۔ اسی طرح، بلکہ اسی طرح، یعنی یہ تو ایک مثال ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی گنا آگے زیادہ بڑھ کر اہل اللہ اور رجال اللہ، اللہ کے خاص بندے جو ہیں، ان کے پاس جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا چین اور سکون اور حلاوت اور لذت عطا ہوتی ہے کہ بیٹھتے ہی کتنے لوگ یہاں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کوئی بیان نہیں سنا، کوئی تقریر نہیں سنی، لیکن ان حدود میں یہاں داخل ہوتے ہی جہاں اہل اللہ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بندے رہتے ہیں اور اللہ کا صبح شام تذکرہ ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی ان کو چین اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دن بھر کی ٹینشن اور دماغی الجھنے، مسائل جو سوار تھے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہی بات ہے کہ جیسے عطار اور خوشبو والے کے پاس جا کے آدمی کو خوشبو ملے گی ضرور، اسی طریقے سے میرے دوست اہل اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء کی محبت ڈال دی، بس سمجھ لو یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ اسے ضرور ولایت ملے گی، ورنہ اللہ والوں سے محبت نہ ڈالی جاتی۔ فلم اسٹار اور یہ سنگر جو گانے والے اور ناچ بجا یہ سب کرنے والے ہیں، ان کی محبت دل میں ڈلتی ہے۔ ہمارے حضرت والا کا جب آخری سفر ساؤتھ افریقہ کا ہوا تو لوگ اس طرح دیوانہ وار حضرت پر ٹوٹ کے پڑے چاروں طرف سے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ۔ جب بندہ اپنے کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے اور نفس کا تزکیہ، مزکا، مجلہ اس کو کر لیتا ہے اور خالص اللہ پر فدا ہوتا ہے صبح و شام، ہر لمحہ اس کا، تو پھر میرے دوستو ہر چہار سو اطراف عالم میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ حضرت والا جب تشریف لے گئے، مجھے اب تک یاد ہے ایک چینل اسلام، وہاں پر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، اس پر ایک سائل نے سوال پوچھا کہ یہ جو پاکستان سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں اور لوگ اس طرح دیوانہ وار ان کے پیچھے ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے اور صحیح ہے، درست ہے؟ تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ سوال تو آیا لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، جب کوئی کرکٹر آتا ہے یا ادھر امریکہ وغیرہ سے کوئی گویا اور گانے والا، ناچنے والا آتا ہے اور ساری دنیا اس پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے، تو تمہارے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا؟ اولیاء اللہ کی محبت دراصل میرے دوستو اللہ کی محبت پر مبنی ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت انہی دلوں میں ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اور دل کے اندر داعیہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی اور چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی محبت، عظمت، تقوی، گناہوں سے بچنا، گناہوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو ایک آدمی وہاں آئے گا تو کس غرض سے آئے گا؟ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا، مجالست مع اولیاء اللہ، یہ مجالست مع اللہ ہے، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جو شخص بیٹھے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو شاید سنتے ہی ہم اسے ٹھکرا دیتے، کہہ رہے اولیاء اللہ کو اللہ بنا دیا؟ یہ اولیاء اللہ کو اللہ بنانا نہیں، یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، اللہ کی تائید ہے، اولیاء اللہ کے قلوب میں اللہ موجود ہے، تو جو معاملہ تم اولیاء اللہ سے کر رہے ہو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے۔ دلیل، ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، تین صحابی کا نام اس میں مذکور ہے، ان کو کوئی بات کہی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، اے ابو بکر، لئن اغضبتہم، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو یہ سمجھ لینا کہ سمجھ لے کہ تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت تھانوی نے اس سے مسئلہ نکالا کہ معلوم ہوا اللہ کے خاص بندوں کو ناراض کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو ناراض کرنا۔ اور اسی لیے میرے دوستو اولیاء اللہ کے قلب کو اور دل کو خوش کرنا اللہ کے لیے، کوئی اور غرض شامل نہ ہو، اللہ کے لیے، تطیب قلوب اولیاء اللہ، یہ عبادت ہے، عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں شمار کیا ہے. حتیٰ کہ ملا علی قاری کی عبارت میں نے ابھی شرح میں لکھی، ملا علی قاری نے تو یہاں تک فرمایا کہ عام کوئی مؤمن اور مسلمان اگر ہو اس کے دل کو بھی اگر آپ خوش کر دیں تو اس کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، ریاکاری نہیں ہے. حضرت ایک صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے بتایا تمہارے قرآن کی تلاوت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں قرآن پاک کو اور اچھا بنا کر کے پڑھتا اور اچھی طریقے سے پڑھتا. تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ کیا صحابی کے اس عمل کو کہ حضور کے لیے قرآن کو اچھا بنا کے پڑھ رہے ہیں اس کو ریاکاری کہا جائے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں. معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے دلوں کا خوش کرنا یہ ریاکاری نہیں میرے دوستو، بلکہ یہ عبادت میں شامل ہے. اس لیے اللہ والوں کی محبت، حضرت نے فرمایا کہ تم منتخب کرو کس کی صحبت تمہیں چاہیے، پھولوں کی چاہیے یا کانٹوں کی چاہیے، انازل اور بلبلوں کی چاہیے یا زاغ اور کووں کی چاہیے. جس کی صحبت میں جاؤ گے ویسی تاثیر، ویسا ہی اثر طبیعت میں آتا جائے گا. اولیاء اللہ کی صحبت میں جو لوگ زندگی بھر آتے جاتے رہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کس کس موقع پر قدم بقدم کتنے سنگین گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی رہی. حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتے ہیں. اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہے، نہایت سخت دلدل میں پھنسے ہوئے عشق مجازی کی، میرے دوستو کتنے لوگ حضرت والا کی تعلیمات، کتابیں، خط و کتابت کر کے اس دلدل سے نکل کے آج ایسی نجات پا رہے ہیں کہ سکون کی نیند آتی ہے، ورنہ ان کی نیند سو نہیں سکتے تھے میرے دوستو، پاگلوں کی طرح پھرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو عظیم الشان نعمت قرار دیا، ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے، یعنی ایسی چیز بنایا ہے کہ جو تمہارے سارے غموں اور فکروں کو دھل کر کے صاف کر کے رکھ دیتی ہے. جو لوگ نیند سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ان سے چھین لی گئی. اور اس ٹینشن کے بیمار ساری دنیا میں آج، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، چیزوں کی کمی نہیں، ساز و سامان کی کمی نہیں، بھرے پڑے ہیں، لیکن جب رات کو نیند کے لیے بستر پہ جاتے ہیں میرے دوستو تو بے شمار بڑی تعداد ملے گی کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند چھین لی گئی ان کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. کیوں؟ دو گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، سارا گھر بیٹھا ہے، فیملی والے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ دار الافتاء میں مفتیان کرام سے پوچھو گے تو ایسے ایسے خطوط آتے ہیں کہ اگر عام بیانات میں نقل کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ شاید مبالغہ ہے، خط آئے گا. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ میں ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی تھی، بیوی تھی اور سب گھر والے، کیا کہتے ہیں یہ ٹی وی روم، جی ایک اصطلاح بنی ہے آج کل، سلیپنگ روم، ڈائننگ روم، سٹنگ روم، اور پھر ایک کہیں گے ٹی وی روم. یہ ٹی وی کا الگ سے ایک کمرہ ہے، یہ سٹنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، کھانے کا روم ہے، اور یہ سلیپنگ روم ہے. کیوں بھائی؟ حاضرین مجلس اگر میں کسی غلطی پر ہوں تو ذرا مجھے بتانا. مجھے یہ بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے ڈائننگ روم، سٹنگ روم، سلیپنگ روم، فلا روم، کتنے روم تھے؟ جی یہ موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے. کوئی مہمان ہے مسجد میں، کہتے ہیں کہ گھر میں سلا لو، کہ نہیں میرے ہاں تو صرف دو بیڈ روم ہیں، ایک میں ہم سوتے ہیں، ایک میں ہمارے بچے سوتے ہیں. جبکہ گھر اتنا بڑا ہے کہ 25 آدمی اس کے اندر جا کے سو سکتے ہیں. خود جو کچن ہے جہاں کھانا بن رہا ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا شاندار ہے کہ بستر ڈالو تو 10 آدمیوں کو اس میں سلا دو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں دو بیڈ روم ہیں، ایک میں سوتا ہوں ایک میں وہ سوتے. کہاں سے آئی یہ چیز میرے دوستو؟ اس کی کوئی اصل نہیں. جب ضرورت ہے مہمان کو تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ کے بندے جو ایسے لوگ ہیں ان کو سلاؤ, چاہے تمہیں خود رات کچن کے اندر سو کر گزارنی پڑے. حضرات صحابہ کا یہ معاملہ تھا, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو خیر اب ٹی وی روم بن گیا, بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ایسا سین چل رہا تھا, میں بیٹھا رہا, فلاں چلا گیا, فلاں اٹھ کے چلا گیا, جا کے سو گئے, میں رہ گیا, میری بہن رہ گئی, میں رہ گیا, کہیں آئے گا میری بیٹی رہ گئی, اور ہم نے منہ کالا کر لیا. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام, اٹھائیے دارالافتاء میں پوچھو مفتی حضرات سے کیسے کیسے مسئلے. میرے دوستو یقین نہیں آتا جب حضرت والا اس موضوع کو کھول کے بیان کرتے ہیں صاف صاف, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی ایک موضوع رہ گیا. وہاں ہمارے یہاں افریقہ میں بہت سالوں کی بات ہے, حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے مفتی حسین بیات کے یہاں, تو حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا اور یہ موضوع ضرور حضرت کے اس میں گفتگو میں آتا تھا. تو ایک دن ہم سے کہتے تھے کہ کیا بس یہاں تو کالی گوری ہی کی بات ہے, کالی گوری ہی کی بات ہے, اور کوئی بات ہے ہی نہیں, اس سے اچھا تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب کے بارے میں, یہاں تو بس کالی گوری کی بات. میں نے ان سے کہا ساتھ جاتے تھے ہمارے, میاں کالی گوری کی بات ہے تو پھر رہو نا یہیں, کیوں جاتے ہو تم روزانہ چلے جاتے ہو, کیا ضرورت جانے کی. تو کیا کہتے ہیں, مزہ بہت آتا ہے مزہ بہت آتا ہے صاحب, باتوں میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے چھوڑو چھوڑو یہ سب باتیں, چلیں گے چلیں گے, جانا تو ہے کیونکہ مزہ بہت آتا ہے. یہ مزہ ایسے ہی آتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں, ہمیں عابد زاہد بنانے والی باتیں نہیں کرتے, قطب غوث ابدال والی باتیں نہیں کرتے. حضرت والا بات کرتے ہیں کہ نفس کو مزکا اور مجلہ کرو, یہ جو گندگی اور خباثت بھری ہوئی ہے, اور گد پرستی اور زاغ پرستی, کوا گد کے مردار پر مر رہے ہیں, اس سے نفس کو مزکا اور مجلہ اور صاف کرو. ابھی جو امام صاحب آئے تھے پڑھ رہے تھے, اتنی قسمیں احقر کے ناقص علم کے مطابق پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کسی مسئلے کے لیے نہیں کھائی, اتنی قسمیں کسی مسئلے کے لیے کھائی جتنی یہاں اس آیت میں کھائی. اور کیا فرمایا, جس مرد مومن نے اپنے نفس کو مزکا مجلا صاف ستھرا کر لیا, تو یہ ساری قسمیں کھا کے, سورت کی قسم, زمین کی قسم, الاخر ہی کھا کھا کے اللہ تعالیٰ فرما دیں بس وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا, نوافل بہت پڑھ لیا نفس مزکا ہو گیا, نہیں, تسبیحات بہت پڑھ لی, ذکر بہت کر لیا, یاسین ختم کر لیے, خاتمہ خاجگان کر لیا, یہ کر لیا, آج لوگوں انہی چیزوں کو دین اور انہی چیزوں کو تقوی اور انہی چیزوں کو بزرگی سمجھ لیا. ہاں کوئی برا نہ مانے میرے دوستو, میں تو صاف کہتا ہوں افریقہ میں چاہے کسی کو برا لگے, اب خانقاہیں بقول میرے حضرت جلال آبادی خانقاہیں نہیں رہی بلکہ خامخواہیں ہو گئی. کچھ اوراد و وظائف اور کچھ ختمات کا نام خانقاہ رکھ لیا گیا ہے. الحمدللہ میں بصیرت سے بتا دوں یہ خانقاہ اس کا نام نہیں, اس خانقاہ میں جو ہے نا دلوں کو اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کر کے غیر نکالا جاتا ہے, غیر کی صفائی, اور یہی تو ایمان کی جڑ ہے, یہی تو کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ, سارا غیر نکالو. اور اوراد و وظائف یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ختم خاجگان ہوگا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں والا ذکر پڑھا جائے گا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پڑھا جائے گا وہ پڑھا جائے گا. اللہ کے بندو نفلی کاموں میں تو لگا لیا گیا, اور جو فرض ہے یہاں نفس کا تزکیہ, پورا رمضان وظیفوں میں ختمات میں لگے رہے اور عید کی رات کو بیٹھ کے جا کے ٹی وی میں ننگ ناچ دیکھ رہے ہیں. عید کا دن دو پڑھ کے عید کی چلے ہیں فلموں کو دیکھنے کے لیے اور رمضان میں یہ کرتے رہے. میرے محترم دوستو میں کیا بتانا چاہتا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ساری چیزیں کھول کھول کے صاف صاف کر کے بیان کر دی, فرمایا تم نفس کو مزکا مجلا کرو کامیاب ہو گئے, اور ایک جگہ کیا فرمایا تم تقوی اختیار کرو بس. یعنی اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم پریشان ٹھوکرے کھانے کی ہم کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تقوی تم اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو اور بس ساری مشکلیں حل. ساری دنیا آخرت، دنیا آخرت کی سب مشکلیں، قبر کا مسئلہ بھی حل، جی قبر کا بھی، برزخ کا، برزخ کا، قیامت کا، قیامت کا، میری فیملی کی مشکلات، فیملی کی مشکلات. آگے بڑھ کے عرض کر دوں میرے دوستو کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں مشکلیں دور کروں گا، اگر آپ متقی بنیں گے تو آپ کی جو فیملی ہے نا، کہ بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، یہ ہے، ان کو بھی عافیت دی جائے گی. وجہ یہ ہے کسی بندے کی کامل عافیت اور کامل آسانی اور راحت جب ہی ہوتی ہے جب اس کے بچے بیوی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بتا دیا جائے نا کہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ پر ابھی فلاں ملک سے کوئی بہت بڑا عامل آیا ہے اور اس کے پاس ایک تعویذ ایسا ہے کہ صرف ایک ہفتہ اپنی دکان میں رکھ لو، دکان پر جو کسٹمروں کی لائن لگتی ہے، بس کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے، تو پتہ چلا رات کو جہاز بھر بھر کے چلے جا رہے ہیں کہ وہ تعویذ لے لو، لے لو وہ تعویذ کسی طرح. اور اگر کوئی یہ بتا دے ایک ایسا تعویذ ہے کہ آپ کے جتنے خاندانی مسئلے سب، خاص طور سے عامل لوگ بڑے اعلانات لگاتے ہیں، ہمارے افریقہ میں بھی جب گاڑی کھڑی کرو، جب گاڑی کھڑی کرو، تو پتہ چلا اس پہ اسکرین پہ ایک لکھا ہوا ہے. اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم اپنے کو، کیوں عامل کہیں گے تو لوگ تھوڑا سا وہ گھبراتے ہیں تو لکھتے ہیں حکیم. اور جتنی انسان کی مشکل ہو سکتی ہے ساری لکھ دیتے ہیں کہ یہ ساریوں کا حل ہے میرے پاس، لیکن افسوس کہ خود اپنی مشکل کا حل نہیں کہ ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے. اگر ساری مشکلوں کا حل ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کے مزے نہ لوٹتا. لیکن ہمارے صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکلی. کافروں کا یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی نے دعوت کلمہ دینے سے پہلے یہ پوچھا، تم نے مجھے کیسا پایا اب تک کی زندگی میں، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو بالکل سچا اور 100% امانت دار پایا، زندگی میں کبھی کسی مسئلے میں آپ کو ہم نے جھوٹ پایا ہی نہیں. وہ صادق و مصدوق نبی ہم سے کہتے ہیں، ایک بات میرے پاس ہے میری امت کے لوگوں، بس ایک، تم اسے مضبوطی سے پکڑو اور پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ساری مشکلیں حل ہے. انی لاعلم آیتن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ، لو اخذ الناس بها، اگر لوگ اسے لے لیں تو لکفتہم، تو ان کی سب مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو اللہ تعالی سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا. لفظ تقوی بہت آتا ہے، بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں تو میں ذرا بتا دوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے. میرے محترم دوستو، ایک مفسر قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کے تین درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا. الحمدللہ ہم سب کو وہ تقوی حاصل ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب کو یہ ایمان حاصل ہے. ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی صدا ہم سب کو دی ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب و غریب نسخہ بیان فرمایا ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت تھانوی کی ایک ایک بات مجددانہ ہے. فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب نسخہ وہ کیا ہے؟ حاصل شدہ ایمان پر روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو. قرآن میں وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو جب میں نے اور آپ نے روزانہ اللہ سے کہا، یا اللہ تیرا اتنا شکر کہ جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو نے مجھے ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. میرے بھائیو دوستو، جب ہم اللہ کا روزانہ یوں شکر ادا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ایمان میں میں اضافہ کرتا رہوں گا. جب ہم شکر کرتے رہے، ایمان بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، کفران نعمت سے نعمت چھنتی ہے، اب ہم شکر کر رہے ہیں تو وہ بڑھتی رہے گی، جب بڑھتی رہی تو اس سے یہ پتہ چلا آپ 10 سال جیئیں گے، 20 سال، 30 سال تو وہ بڑھتا ہی رہے گا، اور جب آپ دنیا سے اٹھیں گے تو بڑھنے کی حالت میں اٹھیں گے، گھٹنے اور چھننے کی حالت میں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب نسخہ، ایک جملہ کہنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس ایمان پر جو تو نے ہم عطا کیا شکر ہے تیرا۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو بھی اور اپنے کو بھی، یہ جو حاصل شدہ ایمان ہے یہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو لیکن ہم خود اسے کمزور نہ کہیں نہ سمجھیں، ہم تو یہ سمجھیں میرا تو ایمان بالکل مضبوط، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا، میں کیوں کہوں کہ کمزور، اور جیسا بھی ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے دوستو یہی مجدد تھانوی کی ایک بات، اللہ اکبر، عجیب و غریب بات فرمائی جو میں نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی، عجیب و غریب بات ہے میرے دوستو۔ معمولی سا ذرا سا بھی ایمان جو دل میں ہوگا قیامت کے دن وہ نجات کرائے گا۔ آگے دیکھو حضرت تھانوی کیا بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمام اپنے بندوں کی سفارشیں جو وہ سفارش کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، نکال چکے ہوں گے، پھر فرشتوں کو کہیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے سب کو نکال لو، پھر فرشتوں سے کہیں گے نکال لیے کہ یا اللہ نکال لیے، ابھی کوئی اور ایمان والا ہے؟ فرشتے کہیں گے نا، اب ہمیں کوئی ایمان والا جہنم میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان لب بھر کر جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک تو بات سب کتابوں میں لکھی ہے، لیکن حضرت تھانوی کی بات سنو آگے کیا فرماتے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا خفی، کتنا معمولی، کتنا ہلکا درجے کا ایمان ہوگا جس کا فرشتوں پر اور اس پر نجات ہوگی۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ کیا مطلب یہ کہ میں کفر پر تو نہیں مروں گا، میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا، میرا ایمان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اللہ سے خوش گمان رہیے اور امید رکھیے، کبھی نہیں سوچنا کہ میرا ایمان جائے گا، کیوں؟ اللہ نے مجھے بغیر سوال بغیر استحقاق ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، میں ایسی بدگمانی اپنے اللہ کے ساتھ کیوں کروں کہ میرا ایمان چلا جائے گا؟ میں نہیں کرتا ایسی بدگمانی۔ اور بتا دوں آپ کو کہ چلتے چلتے 60 سال 70 سال، کبھی گرے کبھی اٹھے، کبھی گرے کبھی اٹھے، لیکن میرے دوستو جس دن دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یہی سوچنا کہ جس اللہ نے بلا استحقاق ایمان دیا تھا انشاءاللہ اب بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ مغفرت بھی ملے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا اس وقت میں بندہ اللہ سے گمان کر کے جاتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب انتقال ہو رہا تھا بڑے ڈر رہے تھے، رونے لگے، کسی اللہ والے کو خبر ہوئی، عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ روتے ہو؟ کہا کہ ہاں اپنے گناہوں کے خوف سے روتا ہوں۔ یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے سن، اگر اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال کو یہ کہیں، فرمائے مجھ سے کہ بتاؤ تمہارے ابا کو دکھاؤں یا میں خود دیکھوں اور فیصلہ کروں کہ تم جنتی ہو یا جہنمی، تو میں کبھی ابا کے ہاتھ میں نہیں دینے دوں گا، میں نہیں دینے دوں گا ابا کے ہاتھ میں، میں تو کہوں گا یا اللہ میرا نام اعمال آپ ہی دیکھیے۔ بس یہ جملہ کہا فوراً ان کو سکون مل گیا، سکون کے ساتھ دنیا سے گئے۔ حضرت تھانوی کسی کے پاس پہنچے، پریشان تھے، موت کا وقت تھا اور بہت گھبراہٹ، پریشان، ساری زندگی اس میں گزری اس میں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں ہوتے ہو؟ جب موت سے پہلے قلب میں یہ ہو رہا ہے، یہ کیفیت آ رہی ہے، تو یہ توبہ ہے، تو اگر کامل نہیں تائبین میں سے، اور تائبین بھی اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہیں، تائبین بھی اللہ کے بخشے ہوئے بندے، ایک تو وہ آدمی جس نے گناہ نہ کیا ہو اور ایک وہ آدمی جو گناہ کر کے اور پھر توبہ کرے، کس کا درجہ زیادہ ہے میرے دوستو؟ کون اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ یہ جو تو پہنچ گیا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا؟ طلبہ سے میں کبھی پوچھتا ہوں، شادی شدہ طلبہ، تم میں اور بیوی میں کبھی لڑائی ہوتی ہے؟ تو جو بیچارہ صوفی سا ہوتا وہ کہتا کہ جی نہیں، میں ہمت بالکل نہیں ہوتی. میں نے کہا تجھے محبت کا پتہ بھی نہیں چلا پھر تو ایسے شادی کر لی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. ارے شادی کے بعد کچھ تھوڑی سی لڑائی بڑائی کرو، جبھی تو محبت کا پتہ چلتا، انداز و ناز و نیاز کا جبھی تو پتہ چلے گا. تو بیچارہ کیا جانے کیا ہے نیاز اور کیا ہے ناز، بس صوفی بن کے چل رہا ہے کہ نہیں ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. وہی عورت ایک تو ایسے ہی چلتی رہے، ایک یہ ہے کہ کبھی ذرا کچھ ہوا توبہ کر لی، ذرا کچھ ہوا تھوڑی سی انبن پھر رو پڑی، تو شوہر کے اور زیادہ پیاری بن جاتی، لاڈلی بن جاتی ہے، شوہر کو اور زیادہ اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتی، جگہ بنا لیتی ہے. میرے دوستو ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے، گرے یا پڑے یا جیسے بھی. شاہ وسیع اللہ صاحب کا مشہور شعر ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. بعض بیچارے کہ عمل کرتا ہوں تو ریا آ جاتی ہے، ریا. شیطان سے کہو میں کروں گا ریا، تو ریا ڈال رہا ہے ڈال، اور تیری ضد میں اور زیادہ کروں گا میں، ڈال ریا. کتنی ریا ڈالے گا؟ یہ ہے علاج شیطان کا، وہ ریا آ رہی ہے چھوڑاؤ. آپ چھوڑ بیٹھیں گے تو اخلاص کب پیدا؟ جب آپ عمل ہی کو چھوڑ بیٹھے تو آگے اخلاص کب آئے گا؟ آپ نے موقع کہاں دیا اخلاص کو آنے کا؟ اس سے کہو وسوسہ ڈالتا ہے ڈال، اتنا تجھے ڈالنا ہے ڈال، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے سن لیا ہے. چور وہاں جاتا ہے جہاں اسے کچھ خزانہ نظر آئے، اور جہاں خزانہ ہی نہیں وہاں چور جا کے خامخواہ دھکے تھوڑا ہی کھاتا ہے. تو دل میں شیطان کے وسوسے آنا یہ دلیل ہے کہ میرے سینے میں اللہ اپنا نور اور اپنی معرفت ڈال رہے ہیں اور اس کا خزانہ آ رہا ہے. میرے بھائیوں گھبرانے کا کیا مطلب سمجھ لو کہ اس کا مطلب الحمدللہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا رہے ہیں اور بنا لیا ہے، اور میں اس راہ پہ بڑھ رہا ہوں آگے. یہ فٹ پاتھ پہ راتوں کو سونے والے، ان کو کیوں کوئی نہیں چھیڑتا؟ کیا ملے گا ان کے پاس سے؟ لیکن کوئی امیر بڑا آدمی ہو تو اس کی تگدو میں رہتے ہیں کہ ہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے گا، ان کو پکڑے اور ان سے جو ہے کچھ چھین لے. بیائی نہیں میرے دوستو، شیطان کا معاملہ یہی ہے. اس لیے حضرت گنگوہی نے فرمایا وسوسہ جیسے ہی آئے صرف نظر کر لو، اور یہ سوچ لو کہ یہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے اللہ اپنے سے قریب کر رہے ہیں. بیچارے کتنے ہی لوگ وسوسوں کا شکار ہو کر عبادات چھوڑ بیٹھتے ہیں، پریشان ہوئے رہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ تقوی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے، الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. اور میرے بھائیو یہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہونے والا، پورے رمضان اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب شکر ادا کریں، اللہ تو نے ایمان دے کر ہمیں اپنے در سے جوڑ لیا اور اپنے سے قریب کر لیا، اپنی ذات عالی سے ہمارا تعلق جوڑ دیا. ورنہ یہ کافر کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. جتنا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. دوسرا درجہ تقوی کا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دیں. جن چیزوں کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، نظر بازی، ادھر ادھر نظر ڈالنا گناہ ہے، سینما، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سیل فون کے اندر جو سب حرام چیزیں جو آج کل آ رہی ہے، سب گندگی اور غلاظت سب کو چھوڑ دیں. غیبت کرنا، بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا، یہ مرض آج کل میرے دوستو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں کچھ سنا فوراً بدگمانی قائم کر لی. میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ اچھے گمان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن بدگمانی پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. تو کیا فائدہ ہے بلا وجہ بدگمانی کرنے سے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، شراب پینا اور بہت سارے گناہ ہیں. تو ان تمام گناہوں سے بندہ بچے یہ متقی ہے. متقی نوافل تو خوب پڑھے، صبح کو سورہ یاسین شریف، اشراق، اوابین سب پڑھے، اور جا کے گھر اب کہاں جا رہا ہے آفس میں, تو گاڑی لے کے چلا خالی, یہاں سے ایک عورت کو اٹھایا, وہاں سے دوسری کو اٹھایا, وہاں سے تیسری کو, کیوں؟ اسے کہتے ہیں لفٹ کلب, کے صرف جو ہے لفٹ ہے سب کی, اور سب کو اپنی گاڑی میں بٹھا بٹھا کے آفس میں لے کے جا رہا ہے. تو جتنا اس نے ادھر کمایا میرے دوستو, اتنا ادھر سے نکال دیا اور کھو دیا ہے. یہ متقی نہیں رہا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہی. یاد رکھیے, جو متقی ہے قرآن کہتا ہے ہم ان کو ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو بالطف زندگی ہوتی ہے. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی کا مزہ چکھا دیتے ہیں. یعنی اس دنیا میں رہتے رہتے ان کا حال یہ ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے, اور نہ کوئی اندیشہ ہے. اس لیے حضرت کے اشعار اس کتاب میں بھرے ہوئے ہیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا, سمجھ لو اس نے سب کچھ پا لیا. پا لیا پالیا جس نے خدا کو, پالیا سارا جہاں, پالیا جس نے خدا کو, پالیا سارا جہاں. کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں, کون کہتا ہے کہ اگلے دل جہاں دیدہ نہیں. اور برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. یہ جو ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں, میں بہت شرح صدر بہت بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستو کہ در اصل اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر فلاں بادشاہ سے, فلاں وزیر سے, فلاں اس سے تعلق نہیں رکھتے, فلاں بدماش سے تعلق نہیں, وہ ہمارے مسائل سلجھا دیتا, صحیح کر دیتا اور یہ ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے میرے دوستو. در اصل سارے مسائل کی جڑ یہ ہے, وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کے قلوب اور دل ہیں. جب ہم نے اس کو ناراض کر لیا, چاروں طرف سے ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیوں کی بوچھار اور بارش ہو گئی. آپ دیکھیں گے ایک پرابلم سے نکلا دو سامنے, دو سے نکلا چار سامنے, اور چار سے نکلا تو بیس سامنے. کوئی کہے مولوی صاحب یہ تو دنیا ہے, اس میں تو ایسے ہی چلتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں چلتا. جائیے آپ چراغ لیجئے اور اللہ والوں کے قریب جا کے دیکھیے, ایک پرابلم سارٹ آؤٹ, ان کی پچاس پرابلمیں اگر نظر آئیں گی سامنے آپ کو, جب آپ ان کے قریب جاؤ گے تو ان سے پوچھو کوئی پرابلم, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی الجھن, تو وہ کہیں گے نہیں. آپ کے معاشی مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں کہ میں تو اس پر کبھی سوچا ہی نہیں. آپ کے گھر کے کاروباری نظام کیسے چلتے ہیں, میں تو اس پہ کبھی سوچا بھی نہیں. تو مولانا پھر آپ سوچتے گئے, ہر مسئلے میں یہی کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں, میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں. بھائی آپ کی ضرورتیں ہیں. ہائے ہائے میرے دوستو, وہ اللہ والا یہ جواب دے گا کہ میں نے جس مسئلے پر سوچا وہ صرف ایک ہے, وہ کیا؟ میری ہر ادا اللہ پر فدا ہو, میں اپنی ہر ادا سے اللہ کو راضی اور خوش کروں. تو میرے سے نہیں ہو رہا کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. میری زندگی کا مشن, ہدف, نشانہ یہ ہے. ایک روایت جب میں پڑھاتا تھا وہاں مدرسے میں, ابھی بھی پڑھاتا ہوں, تو ان سے ایسے ایک تاکید کے طور پہ کہتا ہوں اس روایت کو کچھ دنوں کے لیے اپنی پیشانی پر چپکا کے رکھو. وہ روایت کیا ہے؟ من جمع همومه هم واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه كما قال عليه الصلاة والسلام, جس شخص نے اپنے سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم بنا لیا، یعنی آخرت کا غم، اللہ کو راضی کرنے کا غم، ہر قدم پر یہی فکر ہے، کاروبار کرنے چلا، رشوت دینی پڑ رہی ہے، کہتا ہے نہیں دوں گا، لعنت برسے گی، بالکل نہیں دینی، لاکھوں کا نقصان، کہتا ہے لاکھوں کا نقصان گوارا، میاں بہت بڑا لوس ہے کہ جتنا بھی بڑا لوس ہو، رزق کو چھوڑ دیا، رزاق کو پا لیا۔ یہ ہے فلسفہ اللہ والوں کا، یہ ہے سمجھ اللہ والوں کی۔ جس عزت کے پیچھے پڑے ہو خاک میں لات مار، عزت کو پا جاؤ، عزتیں تمہارے پیچھے پھریں گی، پیچھے پھریں گی میرے دوستو۔ اللہ کو یاد، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آہ میرے دوستو، جینے کا کتنا پیارا انداز، جینے کا کتنا آسان انداز، جینے کا کتنا سکون والا انداز، کہ مسلمان تو اس دنیا میں ایک فکر کو لے کے جی، وہ کیا؟ جس کام سے میرا اللہ ناراض کرنا نہیں ہے، جان جائے جان دوں گا، کاروبار جائے چھوڑ دوں گا کاروبار۔ میں نے وہ قصہ لکھا ہے کتاب میں بھی، ایک عالم میرے دوست، عالم میرے پاس آئے دکان پر، کہتے جب آپ کی دکان میں آتا ہوں تو کوئی کسٹمر نظر نہیں آتے، کس طرح دکان چلاتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دس از ناٹ ساؤتھ افریقن اسٹائل، یہ ساؤتھ افریقن اسٹائل نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں دکان چلانی ہے کسی لڑکی کو رکھو دکان میں، دکان جب چلتی ہے دیکھو اگلے ہی دن سے کیسے نئے نئے کسٹمر آئیں گے، یہ کیا طریقہ ہے کہ اس طرح سے دکان چلا رہے ہو؟ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے وہ، سنجیدگی میں کہہ رہے تھے کہ عورت کو جب تک دکان میں نہیں رکھو گے تو گاہک نہیں آتے، کیوں؟ مرد آتے ہیں تو عورت سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اور عورتیں جو آتی ہے وہ جو مرد کھڑا ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ آئیں گے باتیں کریں گے تو ان کو دلچسپی بڑھے گی، تو تمہاری دکان میں کسٹمر آنے شروع ہوں گے۔ میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے میں نے عرض کر دیا، بھائی یہ دکان تو میری 4 سال سے ہے، اس وقت کی بات ہے، یہ تو 4 سال سے ہے، یہ جو میری 30 سال کی عمر گزری ہے اس میں مجھے روزی کس نے دی ہے؟ میں تو 30 سال سے کھا رہا ہوں، صبح کو بھی کھاتا ہوں، ناشتہ، کھانا، پانی، کپڑے، ٹوپی اور کرتا پجامہ، جو کچھ پہننا، جو کچھ کھانا، یہ مجھے 30 سال تک کس نے دیا یہ بتاؤ؟ رکھے بغیر دکان نہ، اس پہ تالا لگاؤں گا پھر بھی اللہ مجھے ضرور پالیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پالیں گے۔ رشوت آپ نے نہیں دی، ٹھیک ہے وہ لوس ہوا آپ کا، وہ نقصان ہوا کہ 5 لاکھ کا نقصان، لیکن خدا کی قسم وہ 5 لاکھ گئے مگر آپ 5 ملینوں کی برکتیں اپنے گھر میں لے آئے۔ برکت ایک شے ہے، برکت ایک چیز ہے، لوگ سمجھتے لفاظی ہے، یہ آپ ایسا خیال چھوڑ دیں، لفاظی نہیں، برکت اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، اترتی ہے، ہاں گھروں پر برکت اترتی ہے۔ 5 لاکھ آپ نے کما لیے تھے، ٹھیک ہے کما لیے، اب کمانے کے بعد آپ گھر آئے، اچھا ابھی 2 دن گزرے تھے پتہ چلا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی 2 ہی دن گزرے تھے ہاسپٹل میں ہیں، پتہ چلا 1 لاکھ کا خرچہ، 1.5 لاکھ کا خرچہ، راتوں کی نیند اڑ گئی، ابھی یہ ادھر سے ایک مسئلہ ہوا تھا، وہ سنا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نے مقدمہ کیا ہے تو کورٹ میں طلب کیا جا رہا ہے، وکیل کتنا مانگ رہا ہے کہ کیس بہت سنگین ہے کہ 1 لاکھ مانگ رہا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ اب یہ جو رات دن کے مسائل اور حادثات دماغ پر آئے، نیندیں بھی اڑی اور یہ سارا ہوا میرے دوستو، وہ 5 لاکھ تو لا کے آپ گھر میں بیٹھے، لیکن ہائے افسوس، آج مسلمان کی عقل کہاں، کیا ہو گیا مسلمان کو، یہ 5 لاکھ یہاں تم نے باکس اس میں بند کر کے جو رکھے ہیں، تم انہیں دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ ان 5 لاکھ سے میرے کتنے مسائل حل ہوں گے؟ خدا پاک کی قسم یہ دھوکا ہے، دھوکا دھوکا دھوکا، ان 5 لاکھ سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اگر یہ 5,000 ہوتے اللہ کی مرضی کے مطابق کمائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان 5,000 کو 5 لاکھ اور 5 کروڑ کے قائم مقام کر دیتے۔ جی میں نے پہلے قصہ سنایا، یہاں نہیں ہندوستان میں بیانات میں سنایا، جی ایک شخص کمر میں درد ہے، اچھا جی ٹھیک ہے درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا ایکس رے لے لو، ایکس رے، اسپیشلسٹ پہ گئے، یہ دوائیاں، وہ پتا چلا جی کیا ہوا، 25,000 رین 2 مہینے کے اندر ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کمر کا درد کیا نہیں ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اب سنیے دوسرے کی سٹوری، ایک حکیم کے پاس گئے، کمر میں عجیب درد ہے. اچھا کمر میں درد ہے تو سنو, یہ جو ہاتھ ہے میرا سامنے کا قصہ ہے, یہ اس لیے بتا رہا ہوں, یہ جو ہاتھ ہے نا, اے یہ نبض یہاں سے ذرا دبانا 10 سیکنڈ کے لیے, اور دبا کے دکھائی, اسی وقت دبا کے دکھائی, یہ یہاں سے 10 سیکنڈ کے لیے دباؤ, چند دن یہ ورزش کر لو. ان حکیم نے یہ نبض 10 سیکنڈ کے لیے دبائی, اور آج میرے خیال سے 6 مہینے ہو چکے اس آدمی کو, وہ درد لوٹا ہی نہیں. وہ تو گھر جا کے ورزش کیا, میں نے پوچھا ورزش کیا, نہیں, وہ حکیم نے دبائی تھی, میں تو بہت بے چین اور پریشانی تھی مجھے, وہ جو حکیم نے اس دن سے دبائی 10 سیکنڈ کے لیے, وہ درد ہی غائب ہو گیا. ارے تو یہ تو اتفاق سے آپ حکیم پہ پہنچ گئے, آپ بھی ڈاکٹر پہ جاتے تو آپ کے بھی خرچ ہوتے, یہ بھی کوئی بات ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ آپ اتفاق کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے, یہ میرا بندہ حرام سے بچتا ہے, یہ میرا بندہ رشوت سے بچتا ہے, یہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے, اسے الجھانا نہیں ہے, اسے پھنسانا نہیں ہے, اس کا رات دن کا ایک غم ہے کہ میرا اللہ, میرا اللہ, میری آخرت, میرے بچوں کی آخرت, میرا دین, میرے بچوں کا دین, اس کی ایک فکر ہے. تو میں کیوں اس کو الجھاؤں, میں کہ اس کو پھنساؤں, ادھر ٹھوکرے کھا, ادھر ٹھوکرے کھا, ادھر ٹھوکرے کھا. میرے بھائیو, اتفاقات میرے اور تمہارے ہیں, اللہ کے یہاں اتفاقات نہیں, اللہ کا غیبی نظام ہے. اس میرے بندے کو مجھے بچانا ہے, اس کے پیسوں کو بچانا ہے, اس کو ذہنی ٹینشن سے بچانا ہے, اس کو حالات سے بچانا ہے. خدا کی قسم, میں بہت شرح صدر سے کہتا ہوں, تقوی کی زندگی اور حلال 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 زندگی جی, جو حلال کمائی ہو گزار کے دیکھو, اپنے میں اور ان میں جو تقوی والے نہیں اور حرام کھا رہے پی رہے, ذرا تقابل کر کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا اتنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں. تم سے پوچھیں گے, یار اتنے بیوی بچے یہ وہ, اور تم بالکل اس طرح رہتے ہو, پتہ نہیں کیا انداز ہے تمہارا. بھائی انداز کچھ نہیں ہے بھائی, رات اور دن ایک فکر اوڑھی ہے, اور وہ کیا ہے, اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, یہ فکر ہے کہ خدا کی قسم ساری فکروں کو کھا جاتی ہے. اس لیے میں نے تشریحات والی کتاب میں لکھا, انشاءاللہ ان قریب آئے گی, غم پروف, یہ ایسی فکر ہے جو سارے غموں کو لینے والی, بس ایک فکر. اللہ کے نبی نے کتنا پیارا طریقہ جینے کا دیا, آج ہم ٹھوکرے کھاتے پھر رہے, ہم نے خود ٹھوکرے کھائی ہے جی. آفس میں نوکری مل جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی. ایمبیسی میں بہترین نوکری ہے, 30,000 جی 40,000 مہینے میں مل رہے ہیں, لیکن سر جو ہے وہ ان کو داڑھی پسند نہیں ہے, اور سر جو ہے اس کو تو داڑھی پسند نہیں, لیکن جس نے مجھے چہرہ دیا, جس نے مجھے زینت بخشی, جس نے مجھے سانس دیا, جس نے مجھے صبح شام کھانا پینا دیا, اور کیا کہیے, جس نے ہمارا سارا وجود ہی ہمیں دیا, اس کی نگاہ ہمیں تو ہم داڑھی کے ساتھ پسندیدہ ہیں, تو ہم اس کی مانیں کہ اس کی مانیں. اگر وہ اللہ چاہے تو یہی لقمہ, سونے کا بھی لقمہ ہو, سونے کا سونے کا, اور منہ میں ڈالو, یہی اٹک جائے گا. میرے دوستو, یہ سیدھی سیدھی حلال کی کھانے والے صحت مند طاقتور, سارے کام آرام سے ہوتے رہتے ہیں میرے دوستو. لیکن یہ جو چاروں طرف کی فکروں کو, سر ناراض ہو جائیں گے چلو داڑھی کٹا لو, سر ناراض ہو جائیں گے چلو پینٹ شرٹ پہن لو, عام بات سمجھتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے کو. پینٹ شرٹ پہن کے جب اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہیں, یاد رکھیے یہ گھٹنے سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ ستر ہے نا, اس کی کھال کا چھپانا جیسے ستر ہے, اس کا سائز کا چھپانا بھی ستر ہے, اس کا سائز بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ہاں وہ جوان بہت سے نئے نئے شادی ہوتی ہے, تو میں نے اس دن بھی عرض کیا, اپنی بیویوں کو کیا پہناتے, جینس پہناتے ہیں اور ٹاپ پینٹ پہناتے ہیں, یہاں تک کہ پینٹ ہو, وہ ٹاپ ہوگا اور پینٹ ہوگی, کہ کیوں, وہ لو سب ٹی وی دیکھے ہوئے, وسیار انٹرنیٹ اور میگزین اور وہ گندگی, اس کا جو زہر اندر طبیعت میں ہے نہ چڑھا ہوا, وہ اس کا اثر ہے. ایک عالم مجھ کو پوچھتے تھے, مولانا بال کٹانے کی اگر اجازت ہو, عالم مدرسے کے مدرس ہیں, تو میں تو اپنی بیوی کو بال کٹی ہوئی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے, اگر بال کٹا لوں میں, لیکن کٹاؤں گا نہیں, اگر شریعت میں نہیں ہے تو کٹاؤں گا بالکل نہیں, مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پسند یہ ہے کہ بیوی میری بال کٹی ہوئی ہو, میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نہیں کٹائیں گے, لیکن یہ اندر جو ایک بات خلاف شریعت اچھی لگ رہی ہے اور دل گویا برائی کو اچھا سمجھنے لگا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ زہر نہیں ہے؟ یہ دل کا الٹ پلٹ ہو جانا نہیں ہے؟ انتہائی میرے دوستو انتہائی خطرناک مرض ہے یہ, انتہائی مہلک بیماری ہے یہ. جی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب اچھائی برائی ہی اچھائی لگنے لگے اور اچھائی برائی لگنے لگے تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس لیے حضرت والا کا شعر کے برکت تقوا سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, اس کے پیچیدہ مسائل نہیں پھر اٹکا کرتے. سر نے پسند نہیں کیا, داڑھی کٹا ڈالی. میرے بھائیو بندہ توفیق الہی سے اس مضمون کو یوں بیان کیا کرتا ہے, جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے, بننے والی بیوی کے لیے ایک جوڑا ڈھونڈتا پھرتا ہے, ایسا کلر, ایسا کپڑا, یہ ڈیزائن فلاں والا, سافٹ مٹیریل ہو, جی رنگین ہو اور گرین ہو, کوئی کہے گا نیوی بلو ہو, کوئی کہے گا براؤن ہو, کوئی کہے گا فلاں ہو فلاں ہو, ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیوں؟ جس دن میری بیوی آئے نا نئی دلہن, تو جی یہ چاہتا ہے کہ جو شکل و صورت, جو لباس, جو مٹیریل مجھے پسند ہے, میری بیوی اس مٹیریل کو پہنے ہوئے ہو, اس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو. میں اپنی محبوب بیوی کو اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو ایک خاص شکل اور صورت عطا فرمائی, اور اللہ نے بھی یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو اسی خاص شکل و صورت میں دیکھے. اور وہ شکل و صورت کیا ہے؟ مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی ایک مشت بڑھی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستو, ہمارے پاس ساری دلیلیں خاک میں بھاڑ میں جائے لیکن یہی ایک دلیل کافی ہے, میں بھی اللہ کے محبوب جیسی صورت بناؤں تاکہ اللہ کو مجھ سے بھی محبت اور پیار آ جائے میرے اوپر بھی, اتنی دلیل کافی ہے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, جب مقابلہ ہونے لگا جادوگر کہنے لگے ارے یہ تو معاملہ جادو کا نہیں ہے, یہ حضرت موسیٰ کا معاملہ جادو کا نہیں ہے, یہ تو خاص اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہے. بس سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالی سے درخواست کی یا اللہ فرعون کو ہم نے دعوت بھی دی, اس کو دعوت بھی دی, لیکن آپ کا فیصلہ فرعون کی ہدایت کا تو نہیں ہوا, مگر یہ جو مقابلے پہ آئے ہیں جادوگر آپ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما لیا اور ایمان دیا, اور ایمان بھی کیسا ایمان, ایسا کہ فرعون کو کہتے ہیں تم ہمیں اے فرعون تو ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دے لیکن ہم جب بھی ایمان سے نہیں ہٹیں گے, تو جو کچھ کر سکے گا, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تیرا آگے نہیں چلنے والا, بس اس دنیا کی زندگی میں تو کر سک جو, لیکن ایمان سے ہٹنے والے نہیں. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ ایسا ایمان اور ایک دم اتنا اندر راسخ ایمان؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جادوگر میرے محبوب حضرت موسیٰ کی شکل و صورت بنا کر آئے تھے. اس دور میں مقابلے کا طریق اور رواج یہی تھا, ایک طرح کا لباس, تو وہ بھی ایک طرح کے لباس میں ملبوس حضرت موسیٰ کی شکل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس شکل پر پیار آ گیا اور ان کو بھی ایسا ایمان دے دیا. آج مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے دلیل پوچھتا ہے؟ میرے دوستو دلائل تو بہت سارے, لیکن کیا یہ دلیل کم ہے؟ قبر میں جب ہم اتریں گے سب سے پہلا سامنا ہمارا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ میرے دوستو، اگر یہ داڑھی چہرے پر نہیں ہے اور سامنے اللہ کے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہے، ایران کے سفیر جب آئے، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی کٹی ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، چہرہ پھیر لیا تھا۔ اگر قبر میں اللہ کے نبی نے ہماری صورت دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو ہم کس کام کے رہیں گے اور کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے کس کام کے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا تجھے میری صورت سے تعلق نہیں تھا، میری صورت ہی سے تجھے نفرت تھی، اور چہرہ پھیرا میرے دوستو، تو بتاؤ کہ ہمارا کیا عالم ہوگا، خسارے کا، محرومی کا اور ناکامی کا۔ اس لیے جہاں سارے دلائل، یہ ایک دلیل کافی۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا، آج کل اس حلیے میں جو ہے نا، جہازوں میں بھی، ایئرپورٹ پہ بھی، جہاں جاؤ بس شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ روایت میں آیا ہے ایک زمانے میں دین ایسا ہوگا، بڑی اجنبیت کا عالم ہوگا، اس کا مطلب ہمیں اللہ نے ان میں شمار کیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، تاک کے دیکھو، ہاں سارے جہاز میں، سارے ایئرپورٹ پر دو تین نظر آ رہے ہو، سب دیکھ رہے ہیں، ہاں دیکھو الحمدللہ ہمیں سعادت ہوئی۔ فطوبہ للغرباء، فرمایا میں خوشخبری سناتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو اس یتیمی دین کو اس یتیمی کی حالت میں اپنے سینے سے چپکا کے رکھیں گے۔ ہم نہیں پہنتے پینٹ شرٹ، ہم نہیں کٹواتے داڑھی، لوگ دیکھ کے کہیں گے تو کہیں گے تو کہنے دیں۔ محض جملوں سے اللہ تعالیٰ پر آیا ہوا ایمان، جس کی قیمت زمین اور آسمان اور اس کے سارے خزانے بھی نہیں، جب کل قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، قرآن آیت ہے کہ اگر کافر کو اتنا سارا زمین بھر کر سونا چاندی بھی دیا جائے اور قیامت میں اسے پیش کرنے کا موقع مل جائے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا ہو اور یہ پیش کر دوں، میرے دوستو تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تب وہ کافر دیکھ کر جب جانوروں کو دیکھیں گے، سب کو مٹی بنا دیا گیا، تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ میں آج مٹی بن چکا ہوتا۔ لیکن اب مٹی نہیں بنایا جائے گا جی، قَدْ أَفْعَلَ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ اس میں موت کو، موت ہی آئے گی کہ کام تمام ہو، اور نہ زندگی میں زندگی ہی ہوگی، اور یہی سلسلہ کب تک چلے گا؟ ابد الآباد، لا نہایت لہو، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ خدا کی قسم، میں تو کبھی سوچ کر یہ کہنے پر اور اپنے دل کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر 60-70 سال کی زندگی سجدے میں پڑھ کر گزر جائے، یہ جو آخرت کی ابد الآباد کا نجات من النار ہے، یہ حاصل ہو جائے، میرے دوستو سودا بہت سستا، بہت کچھ بھی نہیں، بہت کوئی تناسب دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عذاب کو آخرت کے ساتھ نہیں ہے میرے دوستو۔ جب بالکل اخیر دن ہوگا اور سارے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یعنی آخرت کے بھی سارے کام ہو چکے ہوں گے، اب آخری وقت میں ان کے درمیان ایک دیوار لگائی جائے گی۔ ترمذی میں روایت ہے، ترمذی شریف میں، کہ ایک دیوار لگائی جائے گی، اس پر مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل میں، اور پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ روایت میں آیا کہ جب آواز لگائی جائے گی تو جنتی بھی گردنیں بڑی بڑی کر کے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے، اور جہنمی بھی سوچیں گے شاید کوئی ہماری نجات کی کوئی سبیل نکل رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو جی۔ اور وہ جب اس کو دیکھیں گے، ہمارے صادق و مصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی سے کسی کو موت آنی ہوتی تو ان کو موت آ جاتی. اللہم اجعلنا منہم. اور جہنمیوں کو اس قدر حسرت و افسوس ہوگا کہ اگر اس حسرت و افسوس سے اس وقت موت مقدر ہوتی تو وہ سارے کے سارے اس کے نتیجے میں مر جاتے. میرے بھائیو, تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح کہ جہاں مرنا اور مر کر پھر کبھی نہیں آنا, ہونا تو الٹا چاہیے تھا. الٹا کیا, یہ سارا مجمع پتہ چلا رات و دن اللہ کی یاد میں لگا ہے. اب ہم بیٹھ کے یہاں تقریر کر رہے ہیں. ارے بھائیو, بزرگو, دوستو, تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی نکل آؤ, آ جاؤ تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی. تقریریں کرنی پڑتی اور ہو رہا ہے معاملہ الٹا. ملا علی قاری نے لکھا ہے, یہ مضمون پیش کیا ہے, فرمایا لولا العمل اگر امید نہ ہوتی لفات العمل, عمل تو دنیا میں سے عمل ختم. اور اسی طرح فرمایا کہ لولا الغفلہ اگر غفلت نہ ہوتی لخرب العالم یا لخربت الدنیا, اگر میرے بھائیو دل پر ذرا غفلت نہ ڈالی گئی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں یہ تقریریں نہیں کرنی پڑتی. سجدے پر پڑے ہوئے ہوتے اور کوئی پکڑ کے اٹھانا چاہتا تو یہ کہتے کہاں لے جانا چاہتے اٹھا کے, کہ یہ 60 سالہ زندگی میاں سوچو تو صحیح, 20 سال 30 سال میں مر گئے تو آج پہلا دن اور بس پھر تو دن گنتی کرتے ہی چلے جاؤ, کوئی انتہا نہیں میرے دوستو. الٹا ہمیں سمجھانا پڑتا, آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف, آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف. یہ انبیاء کرام کی دعوتیں اور ان کے جملے, ان کی باتیں, اللہ کا کلام, جی یہ سب اسی غفلت سے ہمیں اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. اس غفلت سے اٹھو, نکلو اور آخرت کی تیاری کر لو. یہ مضمون چونکہ بار بار میں پہلے بیان کیا اس لیے نہیں دہراتا کہ دنیا کی کیا حقیقت, کچھ بھی نہیں آخرت کے, یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. نہ اس کا عیش ہے, نہ اس کی جو ہے کرب اور بے چینی ہے. حقیقت یہ ہے, حضرت تھانوی کے کمرے میں وہ جو اشعار لگے ہوئے تھے, لطف دنیا کے دن کے لیے, لطف دنیا کے دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب نے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کو خط لکھا, فلاں جانب ہمارا ابھی سفر ہے تمہارا بھی, اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو دنیا ہے کوئی وہ نہیں, اگر نہ وہاں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہے ہی, یعنی اتنا قریب آخرت کو سمجھتے. فرماتے ہیں بس آخرت میں تو ہوگی اگر وہاں نہ بھی ہو سکی ملاقات. لطف دنیا کے دن کے لیے, لوگ کہیں پاگل ہے مولانا, لطف مزے لوٹو میاں, عیش کی جگہ عیش لو, مزے لو, کیا لطف دنیا کے اور یہ سب گا رہے ہو. ارے مزے کی جگہ عیش کرو. جس دن آنکھیں بند ہوگی اور حسرت و ندامت سامنے ہوگی اور سارا سہارا بڑی بلڈنگ کا سہارا, بڑے بڑے دوستوں, وزرا, مشیر, یہ سارے سہارے چھوٹ رہے ہوں گے. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیض کفن تھا, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیض کفن تھا, اور جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, یا صاحبی لا تغترب بتناومی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأن معك بعدها محمول. اے میرے ساتھی دنیا کے عیش عشرت سے دھوکہ نہ کھا جانا. ہاں دھوکہ دھوکہ بھائیو, دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے دکھائے کچھ اور اندر ہو کچھ. اللہ تیرا شکر ہے تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا فرمایا؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا, کس چیز نے؟ آگے اللہ نے فرمایا, یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا مطلب؟ اگر تو نے دنیا کو دل دے دیا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنس گیا کہ تو دنیا کے دھوکوں میں آ گیا ہے. یہ چمکتی چمکتی چیز نظر آتی ہے. اے ہے میرے دوستو, کفا بالموت واعظا. حضرت عمر جیسا صحابی کیا کہتا ہے؟ اے عمر, ساری تقریر اور واعظ ایک طرف رکھ دے, یہ موت بھی تیرے واعظ کے لیے ایک اکیلا ناصح اور واعظ کافی ہے, ایک ہی کافی ہے. دھوکے میں نہ پڑ جانا, دھوکا نہ کھا لینا. خواجہ صاحب نے جب لکھنؤ جا رہے تھے کہیں, اور بڑا وائس رائے لکھنؤ جو ہے اس سے خوب سجایا گیا تھا شہر کو, اور بڑے قمقمے اور بجلی اور کیا کیا سب تھا, تو اس وقت جو ہے اس سجے بجے شہر کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. میرے بھائیوں بزرگ دوستو, یہ دنیا جیسے گزرنی ہو یہ تو گزر جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں سرخ روئی مل رہی ہو, خوشیاں مل رہی ہو, عزتیں مل رہی ہو. بس جو اس اپنی قبر کو دنیا میں رہتے ہوئے باغ بنا لے, جنت کا محل بنا لے, باغ بنا لے, اور منتظر رہے اس دن کا کہ میرا اللہ جس دن مجھے بلائے گا پھر میں یہاں سے خوشیوں کے ساتھ چلوں گا. ہاں, ان اشعار میں میں ختم کرتا ہوں کہ طائف صاحب نے اللہ والا جو اللہ کے لیے لوٹا کٹا پٹا ہو جی, اور سب کچھ لوٹا دیا ہو, سارے جذبات اور جو بھی کچھ لوٹانا ہو, لیکن اپنے اللہ کو نہ چھوڑا ہو, جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں. 20 سال پہلے بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے اونچے خاندان کی, عشق ہوا, لیکن یہاں کراچی خانقاہ امدادی اشرفیہ میں پہنچ گیا, دل کو چوک, بس میں نے بھی فیصلہ کیا کچھ بھی ہو موت منزل گوارا, لیکن اب تو اس سے کوئی تعلق نہیں, ستما دل پہ اٹھایا. ہاں تو خون ہے یہ بھی میرے دوستو, یہ بھی آرزوؤں کا خون ہے, پی پی کے خون. اب جب وہ جس دن دنیا سے جا رہا ہے تو پھر زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا ہے, پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہ آ کے آئے ہیں, اور تان و تشنیع ہو کہ خنجر ہو, زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں, زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں, اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر, لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر, ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں, ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں, اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم, ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں, اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما کر حضرت والا کی برکت سے اور یہاں آنے جانے کی برکت سے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے اور ہمیں ایسی ہی زندگی اللہ تعالیٰ دے دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو خوشی خوشی یہاں سے رواں دواں ہوں اپنے گھر کی طرف اپنی منزل کی طرف اخلاص کامل کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما دے اور جتنے ارد گرد فتن ہیں فتنے ہیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ان سب کو محفوظ فرما دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.